الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم سامعین کرام اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جس مقام پہ ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پر من، لقد من اللہ علی المؤمنین، من عربی میں احسان کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں ایک صفت المنان ہے، یعنی احسان کرنے والی ذات. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار اور بے حد احسانات فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی لاجواب احسان وہ قرآن کہتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ انسانوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے، اس کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو مقصود ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم سے بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت معلما، مجھے ایک استاد اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کریمہ اور انسانیت والے اخلاق کی تکمیل کر کے تمہیں سکھا دوں. آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک حدیث شریف میں علم کا ذکر فرمایا اور دوسری حدیث شریف کے اندر اخلاق کا ذکر فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت ہے جو ہم میں موجود نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے وہ ہمیں عطا کر دی جاتی ہے، جسے صفت علم کہتے ہیں. ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ دنیا کے اندر علم کی روشنی، قرآن کی ہدایت، احادیث کی طیبہ کی مبارکہ روشنی شناسا ہوتا جاتا ہے، اس کو پہچانتا جاتا ہے، تو ویسے ویسے اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنے علم کے مسلسل درجہ بندی اور بلندی کے لیے، اضافے کے لیے دعا فرماتے رہا کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو دعا سکھائی جا رہی ہے، جو وظیفہ سکھایا جا رہا ہے، وہ علم سے متعلق ہے. علم ایسی صفت ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلے سے موجود تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے قبول کرنے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے علم بلاغت اور علم معانی کے علماء ہیں، کہ انسان کو جاہل کہا جا سکتا ہے، لیکن حیوان کو یا دیوار کو یا کسی عمارت کو جاہل نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ جاہل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس میں علم قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن علم آیا نہیں ہے. اور اس کے برعکس جو عمارت ہے، جو دیوار ہے، اس میں علم قبول کرنے کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں. جب صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر صفت جہل، اس کا اثبات مشکل ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث میں بیان فرمایا صفت اخلاق، یہ صفت ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. اخلاق یہ ایک انسان کے رویے کو، روش کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کلام کو، اس کے نقل و حرکت کو کہا جاتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہماری صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے علوم کا شان اور علوم کی برکات نہ ہو، تو ہمارے اپنے جو صفات ہیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی آدمی میں غصہ ہوتا ہے، سب میں غصہ ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک انسان کا بنیادی اس کی جو بناوٹ ہے اس کا حصہ ہے. لیکن کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس کو غصہ جب آتا ہے تو وہ تمام حدیں پار کر دیتا ہے، اور کسی کا مزاج وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو اگر غصہ دلایا بھی جائے تو اس کو غصہ نہیں آتا. مثال کے طور پہ اسی طرح جنگ و جدال ہے، لڑائی ہے، جذبات کا اظہار ہے، یہ ہر انسان میں پایا جاتا. لیکن جو کوئی اس کو حد سے زیادہ آگے لے جاتا ہے وہ بھی نقصان کا شکار ہوتا ہے، اور جو اس کو حد کے برائے ضرورت استعمال بھی نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان کا شکار ہوتا ہے. لیکن شریعت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ، اس نے ہمیں جو اصل تعلیم دی ہے وہ ہماری ان موجودہ صفات کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ تعلیم دی ہے ہمیں. اگر کسی کو غصہ کرنا ہے تو وہ غصہ اللہ کے لیے ہو تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی باعث ثواب ہے. اگر کسی سے دوستی لگانی ہے اور وہ محبت اور دوستی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور دین کے لیے ہے تو وہ بھی عبادت ہے، قابل ثواب ہے. غصہ اور یہی دوستی انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی تھی جب اس کے ساتھ علم شامل نہیں تھا. یہی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا انسان کے لیے اس کے اوپر بار بھی بن سکتا تھا، اس کی مشکلات میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، بشرطیے کہ اس کے ساتھ علم کی صفت اور شریعت کی تعلیمات شامل نہ ہوں. لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مبارکہ، اس کی تعلیمات اور اس کے بتائے ہوئے اصول وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ صفات جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، ان صفات کو ہم اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنا سکیں. اور یہ جو عمل کہلاتا ہے صفات کو اپنانا اس طریقے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو، یہ کہلاتا ہے سنت پر عمل کرنا. ہم تمام مسلمان امت محمدیہ اللہ کے فضل سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر سے محبت کا طریقہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے تو وہ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا تعارف اپنے رب سے کرنے والے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ اور ہمیں انسانیت کا راستہ، ہمیں اعمال اور اخلاق کا صحیح راستہ دکھانے والے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو گویا پیغمبر سے محبت وہ اپنے رب سے اور اللہ سے محبت ہے. اور قرآن کہتا ہے اگر اللہ سے محبت تمہیں واقعی ہے، تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تو تمہیں پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی. اتباع پیغمبر، اس کو آسان الفاظ میں سنت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سنت کو اپنا لے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ہندوستان میں دین اسلام کو اجاگر کرنے والے اور صحیح عقیدے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے، فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میں نے تمام علوم ظاہرہ حاصل کر لیے، قرآن حق کا علم، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ سب میں نے حاصل کر لیے. پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ تمام علوم حاصل کر لیے تو اب مجھے علوم باطنہ پر بھی توجہ دینی چاہیے، لہذا علوم باطنہ کے حصول کے لیے وہ صوفیاء کرام اور اسی طرح مرشدین کرام اور اولیاء اللہ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اس سلسلے میں ترقی فرماتے گئے، یہاں تک کہ چاروں جو مشہور سلسلے ہیں ہمارے یہاں صوفیاء کے، وہ چاروں کے چاروں اس میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس علوم باطنہ کے اندر وہ مقامات پائے ہیں، اور میں اس مقام کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں وہ بیان کر دوں تو نہ سمجھنے والے لوگ مجھ پر کفر کا اور زندیق ہونے کا فتویٰ لگا دیں، اس لیے میں بیان نہیں کروں گا. تو یہ شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان تمام میری تگ و دو کا اور تمام زندگی علم، خواہ و علم ظاہری ہو یا علم باطنی ہو، اس کو حاصل کرنے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ خلاصہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے چار الفاظ میں، اور ایک دعا کی صورت ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے میری زندگی میں سنت کی اتباع نصیب فرما دے، اور موت کے وقت میری موت سنت کے اتباع پر فرما رہے، اور جب میں مر چکا ہوں اور دنیا سے گزر چکا ہوں تو آخرت کے اندر مجھے سنت کے اتباع کے ساتھ حشر نصیب فرما دے، اور حشر کے بعد بھی جو فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم کے مطابق، اس میں بھی مجھے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ خلاصہ زندگی شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ زندگی کا خلاصہ اور کامیابی کا راز ہمارے بہت بڑے اسلاف میں سے ایک عظیم شخصیت جو انہوں نے نکالا ہے وہ سنت کا اتباع ہے. سنت کا اتباع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو تلقین کیا ہے. قرآن و حدیث کے اندر بے شمار مقامات پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی کہ میرا عمل اور میرے خلفائے راشدین کا عمل یہ سنت ہوا کرتا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں وعظ کیا اور وہ وعظ ایسا تھا, وہ تقریر اور خطاب ایسا تھا کہ ہمارے دل اس سے پگھل گئے اور دل لرز گئے اس سے, اور ہماری آنکھیں وہ اس خطاب کو سن کر وہ بہنے لگی. انہ موعظت مودع, اس طرح الفاظ آتے ہیں حدیث شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطاب فرمایا گویا کہ الوداع کرنے والے کا خطاب ہوتا ہے. الوداع کرنے والا جو جا رہا ہو, جس سے دوبارہ ملاقات کی امید نہ ہو, تو اس کے الفاظ میں ایک سوز ہوتا ہے, اس کے کلمات میں اثر ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چند وصائے اور چند نصیحتیں فرمائی ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ ماجرہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ پہلے آپ نے اس طرح خطاب نہیں فرمایا, تو صحابی نے فرمایا اوصنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ہمیں نصیحت کیجئے, مزید کچھ فرمائیے. اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بظاہر وہ چند الفاظ اور چند لکیروں میں لکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ انسان کی پوری زندگی کی کامیابی کا راز ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقویٰ پیدا کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے, اس کو یاد رکھو. اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, اس کو یاد رکھو. ہم وقت اللہ کی نظر میں تم ہو, اللہ کے علم میں تم ہو, اس کو یاد رکھو. جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرنے کو یاد رکھو. اللہ کے حدود سے آگے نہیں جانا, اللہ کی جو لمٹ لائنز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو قرآن و کریم اور احادیث مبارکہ اور شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے, اس پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے, اور کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں. قرآن نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں احکام دیے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. فقہاء کرام نے اور مفسرین اور محدثین نے جو ہمارے لیے ذخیرہ تیار کیا ہے اور دین کی خدمت کی ہے, اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ, اس کو لازم پکڑو. پھر آگے آپ نے فرمایا وَالسَّمْعَةِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَفْشِيٌّ, اور میں تمہیں دوسری وصیت اور نصیحت یہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے بڑے, ان کی بات غور سے سننی ہے اور ماننی ہے, اگرچہ تم پر ایک کالا حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بن جائے. یہ ہمارے لیے ڈسپلن کا انتہائی درجہ ہے اور اعلیٰ ترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. عرب کے اندر اپنے عرب ہونے پہ بہت فخر کیا جاتا ہے, اور جو غیر عرب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عجمی یعنی گونگا, اور عرب اپنے اوپر اپنے قائد کو اپنے امیر کو اپنے خلیفہ کو غیر عرب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر ہوگا تو عربی ہوگا, عجمی نہیں ہوگا. اور پھر عجمیوں میں جو سب سے زیادہ ہلکا سمجھے جانے والا, بے وقعت سمجھے جانے والا, وہ کالا حبشی جسے ہمارے اور آپ کے رنگ اور نسل کے لوگ بھی ایک حقیر انسان سمجھتے ہیں, عرب کے ہاں وہ بہت ہی زیادہ کمتر اور بے وقعت سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک غلام کالا حبشی وہ تمہارا اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات اور اصول کے مطابق امیر بن جائے تو تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہو. کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا اعلی اصول ہے جو آپ نے صحابہ سے ایسے وقت میں بیان فرمایا کہ جب صحابہ کی آنکھیں نم ہیں اور صحابہ کے دل رو رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے ان کے دلوں پر ایک عجیب منظر طاری ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ نصیحت فرمائی کہ نافرمانی اور بغاوت اور مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کرنا اور انارکی پیدا کرنا یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. لہذا ہمارے مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتحاد, اتفاق اور آپس کا جو رویہ ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ حدیث میں تو ہمیں ایک بے وقعت شخص جو عام طور پہ غلام ہوا کرتے تھے اس کا حکم ماننے کا کہا جا رہا ہے, اور ہم یہاں پر لوگ تو درکنار اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ کا تقویٰ ہم سے چلا گیا, دل پتھر کے ہو گئے, سخت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ فرماتے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ, اے ابراہیم تمہاری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہو گئے. صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آپ خود ہی کیسے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی وفات پر رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ تو دل کی نرمی اور رحمت ہے, اور اسلامی تعلیمات کے اندر دل کی نرمی اور رحمت کا شامل ہونا یہ شامل ہے اس میں. لہذا ایک مسلمان کو جب موقع ہو اور تقاضا ہو تو آنسو بہانے کی بھی اجازت ہے. البتہ کس چیز سے منع فرمایا؟ ماتم نہ کرے, آہ اور واویلا نہ کرے, دنیا کو سر پہ نہ اٹھائے, اور جاہل جہلا کی طرح اپنے آپ کو نہ پیٹے. شریعت میں اس سے سختی سے منع کیا گیا. اب اس میں بھی غور کیجئے, غم یہ ایک صفت ہے, خواب بچے کو تعلیم دیں یا تعلیم نہ دیں اس میں غم موجود ہوگا, اور جب موقع آئے گا تو وہ غم کا اظہار بھی کرے گا, لیکن وہ اظہار کس طریقے کا ہوگا؟ جب اس کے ساتھ شریعت کی تعلیمات شامل نہیں ہوں گی وہ بہت ہی خطرناک ہے اور نقصان دہ ہے, یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچائے گا. لیکن جب اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت شامل ہو گئی تو پھر وہی غم اس کو منانے کی اجازت ہے, لیکن ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. ہمیں ہمارے خالق اللہ تبارک و تعالی ہے, اور ہم اپنے اوصاف کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں ایک ناقدر قطرے سے لے کر ایک پورا مکمل جسم عطا فرمایا ہے, وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اندر موجود صفات اور ہماری عادات وہ ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ہیں، کس لمٹ میں رہتے ہوئے. لہذا ہمیں اپنی زندگی کو، خواہ وہ خوشی ہو، خواہ وہ غمی ہو، خواہ وہ غصہ ہو، خواہ وہ فرحت کا اظہار ہو، ہر قسم کی صورتوں میں ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا ہوگا. یہ کامیابی کا راز ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ حدیث جاری ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زیادہ عرصے زندہ رہے گا میرے بعد وہ عنقریب بہت بڑا اختلاف دیکھے گا. اس زمانے میں جس کو علماء خیر القرون کہتے ہیں، جس کو علماء اعلی ترین عہد کہتے ہیں، اور جسے عام اصطلاح کے اندر ہم دین اسلام کا گولڈن ایج کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو بعد میں میرے بعد رہیں گے وہ اختلاف کو دیکھیں گے. اور اب سینکڑوں سالوں سال گزر گئے اور امت محمدیہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور وہ اپنے اعمال کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن دنوں کے حساب سے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہر روز صبح ایک نیا اختلاف نظر آتا ہے اور ہر رات ایک نیا فتنہ نظر آتا ہے. اس صورت کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس صورت میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. جب فتنے ہوں اور فتنے کثیر ہوں اور ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہوں، اور فرقہ وارانہ طور پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل و قتال کے درپے ہوں، اور ہر کوئی دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہو، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یاد رکھو، لازم رکھنا میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک اصول رکھ دیا ہے، ایک قاعدہ رکھ دیا ہے. اب آپ کے سامنے لاکھوں فرقے آ جائیں اور لاکھوں اختلاف آ جائیں تو آپ کے سامنے ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ کون لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور کون لوگ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دور رہنا، بچ کے رہنا اپنی طرف سے نئی چیزیں گھڑنے سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر گھڑی ہوئی چیز، ہر نئی چیز وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام وہ جہنم. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ان نصیحتوں کو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب صحابہ تھے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کے احکام وہ پوری امت کے لیے ہوا کرتے ہیں. صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ہمارے اسلاف تشریف لائے، انہوں نے ان علوم کو اچھی طرح حاصل کیا، جانچا پرکا، اور صحیح کو صحیح رکھا اور جو صحیح نہیں تھا اس کو علیحدہ کر دیا. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اس دین کو حفاظت کے ساتھ رکھیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائیں، اور نئی چیزوں کو دین میں داخل ہونے سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ، صرف 23 سال میں آپ نے صحابہ کو اور صحابہ کے ساتھیوں کو، تمام حضرات کو آپ نے 23 سال کے اندر علوم سکھائے، اور ہم 60 سال گزر جاتے ہیں، 70 سال گزر جاتے ہیں، صبح شام ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال پڑھے جاتے ہیں، لیکن وہ دلوں پر اثر نہیں رکھتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی طرف لگ گئے, ہم آخرت کو پسے پش ڈال رہے ہیں, شیطان کے دھوکے میں آ رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور فرمایا کہ مجھے نصیحت کر دیجئے, مختصر سی نصیحت. حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا, اما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس كفى الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس في سخط الله وكله الله الى الناس والسلام. یہ خط کا جواب. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کی رضا کا خیال اور پرواہ نہ کرتا ہو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کی رضا کی پرواہ نہ کرتا ہو, اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھتا ہو, اللہ اس کو لوگوں کا بندہ بنا دیتا ہے. ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے, ہمیں ایک اللہ کی رضا کو اپنا مطمئن نظر رکھنا ہے. دنیاوی فوائد دو پیسے کے ہوں یا عہدے کے ہوں یا چند چیزوں کے ہوں, گزر جائیں گے, چند لمحوں بعد صرف کفن ہوتا ہے, قبر ہوتی ہے. اصل چیز, اصل جو ہمارے لیے سرمایہ ہے, جو اصل ہمیں فائدے دینے والی چیز ہے, اس کو پہچاننا ہے, اور وہ اللہ کی رضا ہے, خواہ لوگ ہم سے ناراض ہوں یا خوش ہوں. ہمارا مطمئن نظر وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا بندہ بنائیں گے, آپ کو لوگوں کے احتیاج سے دور رکھیں گے, آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہو. لیکن اگر اس کے الٹ ہو گیا اور لوگوں کو خوش کرنے لگے, لوگوں کی چاپلوسیاں ہونے لگی, تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا بندہ لوگوں کا بندہ بن چکا ہے, اب انہیں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے اس کو. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. تو میرے محترم سامعین کرام, ہم نے جو آپ کے سامنے احادیث بیان کی, جو آیات بیان کی, یقیناً ہم میں سے ہر ہمارا بھائی, ہر ہمارا بزرگ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت کرتا ہے, اور محبت رسول کرتا ہے, عاشق رسول ہے. لیکن یاد رکھیے, عشق کے اندر بھی ہمیں دینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. دین کے اندر ایسا کوئی میدان نہیں ہے کہ جس میں ہمیں ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہو مرضی پہ کہ جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ کر لیں, ایسا نہیں. بلکہ بعض اوقات تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر نیکی کرنے سے بھی روکا ہے. جب صحابی نے کہا میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں, اس میں تمہارے گھر والوں کا حق ہے, اس میں تمہارے بچوں کا حق ہے. تو عشق کے اندر ہمیں حدود کو پار نہیں کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں, آپ کے سب سے اعلی دوست ہیں, آپ کے سب سے قریبی شخصیت ہیں. اگر ہمیں دوستی کے معیار کو دیکھنا ہو تو ہم معیار دیکھیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان کس قسم کی دوستی. یہ ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشعل راہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قرآن نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. یہاں ایک اور بات, کیونکہ ذیل میں اس کے آ گئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ صرف کتاب سے ہدایت حاصل کر لینا یہ انسان کے لیے ناکافی تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عنایت فرمایا ہے. عام کتابیں ملتی ہیں دنیا میں, انجینئرنگ کی, سائنس کی, میڈیکل کی, وہ آپ لے لیں اور اس کو دیکھ کے آپ علاج شروع کر دیں لوگوں کا, کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ مستند ڈاکٹر ہیں. بلکہ اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے اساتذہ اور اپنے پروفیسرز کے نمونے کی ضرورت ہے. ایک حالانکہ چھوٹا سا علم ہے میڈیکل کا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج تک لا علاج ہیں، اس میں ہمیں صرف کتاب فائدہ نہیں دے سکتی، تو صرف اپنی عقل کا استعمال کر کے اور یہ کہہ لینا کہ میں آسمانی کتاب پڑھ کے اور خود ہی سمجھ لوں گا دین کیا چیز ہے، یہ انسان کی عقل اور اس کی بیوقوفی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و شریعت میں اتنی ہی زیادہ لازم ہے، اتنی ہی زیادہ ملزوم ہے جتنا کہ قرآن کریم ہے. لہذا سنت کو بے قدرے کی طرح لینا یا سنت کو ہلکا سمجھنا یہ برحقیقت دین کی اور دین سے سر منہ موڑنے کے برابر ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کریم کے نزول کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر فرمایا. تو میرے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ ترین دوست تھے. اگر آپ کو نمونہ چاہیے تو آپ پیغمبر اور ابو بکر کی دوستی دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ ترین والد تھے. اگر آپ کو نمونہ چاہیے تو آپ پیغمبر اور حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ اور ان کا تعلق دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سسر تھے اور آپ ایک بہترین بڑے تھے خاندان کے. اگر آپ اس کے لیے دیکھنا چاہیں تو آپ کے سامنے نمونہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کے ایک بہترین شوہر تھے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے نمونہ آپ کا اور حضرت خدیجہ، آپ کا اور حضرت عائشہ، آپ کا اور حضرت ام سلمہ، آپ کا اور حضرت میمونہ کا تعلق موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کس طریقے سے ایک بہترین بزرگ اور نانا کے طور پہ ہوئے، اس میں آپ کو حضرت حسن اور حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھنا ہوگا، نمونہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر تجارت دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف تجارت کے سفر پہ تشریف لے گئے، وہ واقعات اور حالات آپ کو دیکھنے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ گیا وہ غلام کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں نہ ایسا کبھی تاجر دیکھا اور نہ آئندہ دیکھ سکوں گا. اگر جنگ کا موقع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی اصول ہیں، جو جنگی مہارتیں ہیں وہ دیکھنی ہو تو آپ بدر دیکھیے، احد دیکھیے، احزاب دیکھیے اور آپ حدیبیہ دیکھیں. اگر معاملہ تبلیغ اور تعلیم کا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفہ کا جو چبوترہ ہے، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے چند لوگ نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس وقت کی موجودہ دنیا کے اوپر حکمران بن گئے، اس کے لیے بھی آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک پہاڑ کے نیچے وہ پڑاؤ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے رکے. حضرت عمر جب اتر گئے تو پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عمر اپنی حقیقت یاد کرو، تم ایک چرواہے تھے جو بکریاں اور اونٹ لے کے گھومتے تھے اور تمہارے پیر وہ بکری اور اونٹ کے پیشاب کی وجہ سے تر ہوتے تھے، گندے ہوتے تھے، اور آج تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو اور پوری دنیا کے اوپر حکمران ہو، یہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں یہ بنایا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کے بتائے ہوئے اصول ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور مشعل راہ کی ضرورت نہیں ہے، بشرطیے کہ ہم اس کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم کے فلسفے کے مطابق اپنا لیں. ابو بکر سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرنے والا صحابہ میں شاید ہی کوئی ہو، عمر سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا شاید ہی صحابہ نے دیکھا ہو، حضرت عثمان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور قریبی ساتھی اور محبت کرنے والے اور حیا والے وہ صحابہ نے نہیں دیکھے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور تم میرے لیے ایسے خلیفہ اور مددگار ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے. انہوں نے محبت میں کوئی کمی نہیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو بھی سنت قرار دیا ہے. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، جو جمعے کی دوسری اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پہ شروع کی گئی ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تراویح با جماعت یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پہ شروع ہوئی ہے. علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے. دلیل آپ کے سامنے, پیغمبر نے اپنی اور خلفائے راشدین کا ساتھ ذکر کیا ہے. در حقیقت جو خلفائے راشدین کا عمل ہوا کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل اور اس کی یعنی ایک طریقے سے اس کے اوپر مزید عمل کر کے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو نہ صحابہ نے عید میلاد بنائی ہے, نہ صحابہ نے چہلم کیے ہیں, نہ صحابہ نے اس طرح کی کوئی اور خرافات کی ہیں, نہ صحابہ نے لائٹیں لگانے کا حکم دیا ہے, نہ صحابہ نے جھنڈے لگانے کا حکم دیا ہے, نہ صحابہ نے جلوس نکالنے کا حکم دیا ہے, نہ صحابہ نے نیاز پکانے کا حکم دیا ہے. تو پھر کہاں سے یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے. آپ اپنی عقل کو, اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل سلیم آپ کو عطائی فرمائی ہے, اس کو شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں استعمال کرتے ہوئے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام معاملات محدثات الامور میں سے ہیں جو بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں. حقیقت میں شریعت میں اس کا کوئی کام نہیں. اور ایک کام جب ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو وہ مباح کہلاتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اس کو شریعت سمجھنے لگتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کا حصہ ہے تو وہ سنت کہلاتا ہے, اور اگر شریعت کا حصہ نہیں ہے تو وہ بدعت کہلاتا ہے. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, جب مسجد میں تشریف لاتے تو دایاں پاؤں پہلے رکھا کرتے تھے. اگر کوئی ویسے اتفاقی طور پر مسجد میں آ رہا ہے اور دایاں پاؤں اس نے آگے رکھ لیا تو وہ ثواب کا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے عقیدے میں, اس کی نیت میں سنت شامل نہیں ہے. اور انما الاعمال بالنیات, حدیث میں فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار ثواب کا وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اب اسی مسجد میں آنے کو کوئی سنت سمجھ کے سیدھا پاؤں آگے رکھے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب ہے. لیکن کوئی اپنے گھر کو بھی اسی میں شامل کر لے اور کہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہو جاؤں یا میں کسی فلانے ڈیرے میں اور فلانے اپارٹمنٹ میں جب جاؤں تو میں سیدھا پاؤں آگے رکھوں گا, اس لیے کہ پیغمبر مسجد میں سیدھا پاؤں آگے رکھتے تھے, اب یہ بدعت کہلائے گا. یعنی شریعت کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کر لینا اور آگے کو پیچھے کر لینا, پیچھے کو آگے کر لینا, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور شور ہنگامہ کرنے کے لیے, لوگوں کا سکون برباد کرنے کے لیے, یہ بہت ہی زیادہ ایک مکروہ فعل ہے. اللہ تبارک و تعالی کے دین میں اس کی کوئی ذکر بھی نہیں ہے, اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں. لہذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو, ساتھیوں کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ جو اس قسم کے لایعنی کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ اس سے پرہیز کریں. دیکھیے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑا ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی رحمت نہیں ہو سکتی. لیکن کیا آمد کے اوپر ہم میوزک بجائیں گے؟ کیا ہم شور ہنگامہ کریں گے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمیں, ہم سے زیادہ صحابہ کو شوق نہیں تھا اس کا, اسلاف کو نہیں تھا, تابعین کو نہیں تھا؟ انہوں نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. تو آخر کیا وجہ ہے؟ اور ربیع الاول کی تو تاریخ میں بھی مورخین میں اختلاف فرمایا ہے. اور 3 ربیع الاول, 5 ربیع الاول, 8 ربیع الاول, 10 ربیع الاول, 12 ربیع الاول, یہ تمام اقوال ہیں پیغمبر کی پیدائش میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک ہی قول ہے اور وہ ہے 12 کا. تو جس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ہمیں یقین نہیں ہے اور جس دن ہمیں ان کی وفات کا یقین ہے, اس دن ہم ناچیں اور ہم جلسے نکالیں اور ہم کہیں کہ سبھی تو خوش ہیں سوائے ابلیس کے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی باتیں ہیں اور یہ کون سا کہاں کا یہ مذاق کیا جا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ, ہمارے سادہ لوح بھائیوں کے ساتھ؟ کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں, علماء آپ کے سامنے موجود ہیں. تھوڑا سا آپ ہمت کریں, اس بارے میں تحقیق کریں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا حقیقت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے عقیدوں کی, ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر امورنا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو ہمارے مرحومین دنیا سے گزر گئے حالت ایمان پہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، مسلمانان عالم کے احوال اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح فرمائے، جو جنگ و جدال میں ہیں، جو بد امنی میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو رزق کی کمی میں ہیں، جو اولاد کی کمی میں ہیں، جو اموال کی کمی میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر اپنا خاص فضل و احسان فرمائے، فراوانی فرمائے، امن فرمائے، سکون فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، یہاں کے تمام شہر، یہاں کے تمام علاقے، یہاں کی مساجد، یہاں کے مدارس، یہاں کے مسلمان بھائی، یہاں کے نمازی، یہاں کے مبلغین، یہاں کے علماء، یہاں کے مجاہدین، جو تمام عالم اسلام کے اندر ایک اسلام کے قلعے میں برسر پیکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرمائے. اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی کامل طریقے سے دین پر سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنے والے نسلوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو بدعات سے اور رسومات سے اور لایانیات سے حفاظت عطا فرمائے، جو ان قسم کے اعمال میں ملوث ہیں بے علمی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت کی روشنی عطا فرما دے، اور ان کو بھی صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، وہاں جو مسلمان خیر و عافیت سے آتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو بھی خیریت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے. ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی تھے اسحاق بھائی، جو دبئی میں یہاں جامعہ عربیہ احسن العلوم کے نمائندہ کے طور پر پہچانے جاتے تھے. وہ کچھ دن پہلے تشریف لائے اور حیدرآباد سے رائیونڈ کے اجتماع کے لیے جا رہے تھے اسی ریل گاڑی میں جس میں آگ لگی تھی، اور شہید ہوئے اللہ کے راستے میں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایک ہی محلے کے تقریباً 25 افراد وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو شہداء اور سعداء بنائے، بلکہ تمام مسلمان جو وہاں پہ شہید ہوئے سب کے سب حادثے میں شہید ہوئے ہیں، اور ایسے افراد کو شہید کہا گیا ہے حدیث میں. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسمندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کی صحت کاملہ کے لیے دعا فرمائے. اسی طرح آپ لوگوں کے جو بزرگان ہیں، جو آپ کے خاندانوں میں بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کا سایہ مغتنم ہم پر قائم اور دائم رکھے، اور چشمہ فیضان کو جاری اور ساری رکھے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.